أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. سورة الحشر کی آیت نمبر 15 سے 17 تک کی آج تلاوت کی گئی ہے. ترجمہ آیات کا اس طرح ہے: كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جیسے قصہ ان لوگوں کا جو ہو چکے ہیں ان سے پہلے قریب ہی چکھی انہوں نے سزا اپنے کام کی اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے. تفسیر: آگے بالخصوص بنی نذیر اور ان منافقین کی جنہوں نے وعدہ نصرت کر کے دھوکے میں ڈالا اور عین وقت پر دغا دی, ان کی حالت کا بیان ہے کہ ان کے مجموعے کی دو مثالیں ہیں, ایک مثال خاص بنی نذیر کی اور دوسری منافقین کی. بنی نذیر کی مثال تو ان لوگوں کی سی مثال ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے ہوئے ہیں, جو دنیا میں بھی اپنے کردار کا مزہ چکھ چکے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہونے والا ہے. ان سے مراد یہود بنی قینقاع ہیں, جن کا قصہ یہ ہوا کہ واقعہ بدر کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن 2 ہجری میں عہد شکنی کر کے جنگ کی, پھر مغلوب و مقہور ہوئے اور قلعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر باہر نکلے اور سب کی مشکیں باندھی گئیں. پھر عبداللہ بن ابی کے اصرار اور الحاح کی وجہ سے ان کی اس شرط پر جان بخشی کی گئی کہ مدینہ سے چلے جائیں. چنانچہ وہ اذرعات شام کو نکل گئے اور ان کے اموال مال غنیمت کی طرح تقسیم کیے گئے. اس آیت میں بنو نذیر کی مثال کا بیان ہے اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کفار اہل بدر مراد ہیں, اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنو قینقاع یعنی قبیلہ یہود مراد ہیں. غرض دونوں کا انجام بد اور مقتول اور مغلوب اور ذلیل و خوار ہونا اس وقت واضح ہو چکا تھا, کیونکہ بنو نذیر کی جلاوطنی کا واقعہ غزوہ بدر اور احد کے بعد واقع ہوا ہے اور بنو قینقاع کا واقعہ بھی بدر کے بعد پیش آ چکا تھا. بدر میں مشرکین عرب کے 70 سردار مارے گئے اور باقی بڑی ذلت اور خواری کے ساتھ واپس ہوئے, اور بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد ہیں تو مطلب آیت کا واضح ہے کہ ان کے بارے میں جو آیت میں فرمایا ذاقوا وبال امرہم, یعنی انہوں نے اپنے کرتوت کا بدلہ چکھ لیا, یہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں آنکھوں کے سامنے آ گیا. اسی طرح اگر الذین من قبلہم سے مراد یہود ہی کا قبیلہ بنو قینقاع ہے تو ان کا واقعہ بھی ایسا ہی عبرتناک ہے. بنو قینقاع کا واقعہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ کے آس پاس جتنے قبائل یہود کے تھے سب کے ساتھ ایک معاہدہ صلح کا ہو گیا تھا, جس کی شرائط میں یہ داخل تھا کہ ان میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے کسی مخالف کی امداد نہ کرے گا. ان معاہدہ کرنے والوں میں قبیلہ بنو قینقاع بھی شامل تھا, مگر اس نے چند مہینوں کے بعد ہی غدر اور عہد شکنی شروع کر دی اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین کے ساتھ خفیہ سازش اور امداد کے کچھ واقعات سامنے آئے. اس وقت یہ آیت قرآن نازل ہوئی: وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِرْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ, یعنی اگر معاہدہ اور صلح کے بعد کسی قوم کی خیانت کا خطرہ لاحق ہو تو آپ ان کا معاہدہ صلح ختم کر سکتے ہیں. بنو قینقاع اس معاہدے کو اپنی غداری سے توڑ چکے تھے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا اور عالم جہاد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور مدینہ طیبہ کے شہر پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے. یہ لوگ مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر اپنے قلعے میں بند ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کا محاصرہ کر لیا. 15 روز تک تو یہ لوگ محصور ہو کر صبر کرتے رہے. بالآخر اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور یہ سمجھ گئے کہ مقابلے سے کام نہ چلے گا اور قلعے کا دروازہ کھول دیا اور کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہیں جو آپ ہمارے بارے میں نافذ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ان کے مردوں کے قتل کا ہونے والا تھا کہ عبداللہ بن ابی منافق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد اصرار و الحاق کیا کہ ان کی جاں بخشی کر دی جائے. بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ لوگ بستی خالی کر کے جلا وطن ہو جائیں اور ان کے اموال مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گے. اس قرارداد کے مطابق یہ لوگ مدینہ چھوڑ کر ملک شام کے علاقے ازروعات میں چلے گئے اور ان کے اموال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے قانون کے مطابق اس طرح تقسیم فرمایا کہ ایک خمس بیت المال کا رکھ کر باقی 4 خمس غانمین میں تقسیم فرما دیا. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. جیسے قصہ شیطان کا کہ جب کہے انسان کو تو منکر ہو پھر جب وہ منکر ہو گیا کہے میں الگ ہوں تجھ سے, میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب سارے جہان کا. تفسیر. اور ان منافقین کی مثال شیطان کسی مثال ہے کہ اول تو انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا, پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے اور کفر کے وبال میں گرفتار ہوتا ہے خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں, تو اس وقت صاف جواب دے دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں, میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اس کے معارف میں سے ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. یہ دوسری مثال ان منافقین کی ہے جنہوں نے بنو نذیر کو جلاوطنی کا حکم نہ ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جنگ کرنے کے لیے ابھارا اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا, مگر جب مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا تو کوئی منافق امداد کو نہ پہنچا. ان کی مثال قرآن کریم نے شیطان کے ایک واقعے سے دی ہے کہ شیطان نے انسان کو کفر پر آمادہ کیا اور اس سے طرح طرح کے وعدے کیے, مگر جب وہ کفر میں مبتلا ہو گیا تو سب سے مکر گیا. شیطان کے ایسے واقعات خدا جانے کتنے ہوئے ہوں گے. ان میں سے ایک واقعہ تو خود قرآن کریم میں منصوص ہے جس کا بیان سورہ انفال کی ان آیات میں آیا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ. یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہے جس میں شیطان نے بطور وسوسہ کے یا بشکل انسانی سامنے آ کر مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے مقابلے پر ابھارا اور اپنی مدد کا یقین دلایا, مگر جب مسلمانوں سے مقابلہ ہوا تو مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا. اس واقعے کی پوری تشریح معرف القرآن میں جلد 4 میں صفحہ 256 سے صفحہ 258 تک تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے. اگر آیت مذکورہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے تو یہ ارشاد کہ شیطان انسان سے کفر کرنے کو کہتا ہے اور جب وہ کر لیتا ہے تو اس سے بری ہو کر الگ ہو جاتا ہے, اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس واقعے میں بظاہر شیطان نے ان کو کفر کرنے کے لیے نہیں کہا, کافر تو وہ پہلے ہی سے تھے, شیطان نے ان کو مقابلے پر جمع کرنے کے لیے کہا تھا. جواب ظاہر ہے کہ کفر پر جمع رہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر قتال کرنے کو کہنا بھی اسی حکم میں ہے کہ ان کو کفر کرنے کے لیے کہا جائے. اور تفسیر مظہری و قطبی وغیرہ میں اس جگہ شیطان کی اس مثال کے واقعات بنی اسرائیل کے متعدد راہبوں اور عبادت گزاروں کو شیطان کے بہکا کر کفر تک پہنچانے کے متعلق نقل کیے ہیں. مثلا بنی اسرائیل کا ایک راہب عبادت گزار جو اپنے سما میں ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتا اور روزے اس طرح رکھتا تھا کہ 10 دن میں صرف ایک مرتبہ افطار کرتا تھا, 70 سال اس کے اسی حال میں گزرے. شیطان لعین اس کے پیچھے پڑا اور اپنے سب سے زیادہ مکار ہوشیار شیطان کو اس کے پاس بصورت راہب عبادت گزار بنا کر بھیجا, جس نے اس کے پاس جا کر اس راہب سے بھی زیادہ عبادت گزاری کا ثبوت دیا, یہاں تک کہ راہب کو اس پر اعتماد ہو گیا. بالآخر یہ مصنوعی راہب شیطان اس بات میں کامیاب ہو گیا کہ اس راہب کو کچھ دعائیں ایسی سکھلائیں جس سے بیماروں کو شفا ہو جائے. پھر اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے اثر سے بیمار کر کے ان کو خود ہی اس راہب کا پتہ دیا. جب یہ راہب ان پر دعا پڑھتا تو یہ شیطان اپنا اثر اس سے ہٹا دیتا, وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. اور عرصہ دراز تک یہ سلسلہ جاری رکھنے کے بعد اس نے ایک اسرائیلی سردار کی حسین لڑکی پر اپنا یہ عمل کیا اور اس کو بھی راہب کے پاس جانے کا مشورہ دیا, یہاں تک کہ اس کو راہب کے سنواں تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا اور رفتہ رفتہ اس کو اس لڑکی کے ساتھ زنا میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہوا, جس کے نتیجے میں اس کو حمل ہو گیا. پھر رسوائی سے بچنے کے لیے اس کو قتل کرنے کا مشورہ دیا. قتل کرنے کے بعد شیطان ہی نے سب کو واقعہ قتل وغیرہ بتلا کر راہب کے خلاف کھڑا کر دیا, یہاں تک کہ لوگوں نے اس کا سوہاں ڈھا دیا اور اس کو قتل کر کے سولی دینے کا فیصلہ کیا. اس وقت شیطان اس کے پاس پھر پہنچا کہ اب تو تیری جان بچنے کی کوئی صورت نہیں, ہاں اگر تو مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں. راہب سب کچھ گناہ پہلے کر چکا تھا, کفر کا راستہ ہموار ہو چکا تھا, اس نے سجدہ بھی کر لیا. اس وقت شیطان نے صاف کہہ دیا کہ تو میرے قبضے میں نہ آتا تھا, میں نے یہ سب مکر تیرے مبتلا کفر کرنے کے لیے کیے تھے, اب میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. پھر انجام دونوں کا یہی کہ وہ دونوں ہیں آگ میں ہمیشہ رہیں, اسی میں ہمیشہ رہیں اسی میں, اور یہی ہے سزا گناہگاروں کی. تفسیر: سو آخری انجام دونوں کا یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں گئے جہاں ہمیشہ رہیں گے, ایک ظلال کی وجہ سے دوسرا اضلال کی وجہ سے. ظلال یعنی گمراہ کرنا اور دوسرا اضلال یعنی گمراہ ہو جانا, اور یعنی گمراہ کرنے والا اور گمراہ ہونے والا دونوں جہنم میں. اور ظالموں کی یہی سزا ہے. پر جس طرح اس شیطان نے اس انسان کو اول بہکایا پھر وقت پر ساتھ نہ دیا اور دونوں خسران میں پڑے, اسی طرح ان منافقین نے اول بنی نذیر کو بری رائے دی کہ تم نکلو نہیں, پھر عین وقت پر ان کو دھوکہ دیا اور دونوں بلا میں پھنسے. بنی نذیر تو جلاوطنی کی مصیبت میں اور منافقین ناکامیابی کی ذلت میں مبتلا ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر سے اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالی قبول فرمائے. یہ آج الحمدللہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 15, 16 اور 17 کی تلاوت ترجمہ تفسیر اور معارف مکمل ہوئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.